بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. اس صورت میں تقریباً 10 نبیوں کا ذکر خیر ہوا ہے. شروع میں حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کا, بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, پھر یہاں حضرت ابراہیم اور اسحاق کا, پھر حضرت اسماعیل اور یعقوب اور موسیٰ اور ہارون کا, اور حضرت ادریس علیہ السلام کا. ان سب کے خصوصی اوصاف ذکر کیے گئے تاکہ امت محمدیہ ان اوصاف کو حاصل کرے, ان اوصاف کی اقتداء کرے اور ان اوصاف جمیلہ کو اپنی زندگی کے اندر اتارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں ایک جلیل القدر مقام رکھتے ہیں. صاحب شریعت نبی ہے. اللہ نے ان کو تورات کتاب عطا فرمائی. آپ کے والد بزرگوار حضرت عمران تھے. انہ کان مخلصا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مخلص آدمی تھے کہ اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتے تھے. فتح کی سادی سے رات ہے مخلص. اللہ نے ان کو گناہ سے, گندگی سے بچا کر کے پاک صاف رکھا تھا. وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی میں جب مصر میں رہتے تھے تو ایک قبطی کو تماچا مارا اور اس تماچے کی وجہ سے وہ مر گیا. ایک آپ سے چک ہو گئی. آپ مارنا تو چاہتے نہیں تھے, مارنا تو صرف تماچا تھا, لیکن اس کو ایسا تماچا لگ گیا اور وہ بھی مرنے کے قریب ہوگا, مر گیا. تو فرعون نے آپ کے گرفتاری کا حکم جاری کیا, جس کے نتیجے میں آپ کو مصر چھوڑ کر کے مدین چلے جانا پڑا, جس کا واقعہ پورا قرآن میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اب مصر میں آپ 10 سال مقیم, مدین میں 10 سال مقیم رہے. شادی بھی وہیں ہوئی. پھر والدہ اور بہن مصر میں تھی, ان کی یاد آئی, واپس آئے مصر کی طرف. تو مدین سے جب مصر واپس آ رہے ہیں اس وقت کا یہ واقعہ ہے. راستے میں سخت سردی کی موسم, بیوی کو درد زیر, راستہ ادھر ادھر ہو گیا. سخت تاریک برفیلی ہواؤں والی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ کے اوپر آگ دیکھی. وَنَادَيْنَاهُ, اور ہم نے موسیٰ کو پکارا, کہا کہ موسیٰ تم آگ لینے آئے ہو؟ ہم تو اللہ ہے. مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, طور پہاڑ کی داہنی جانب سے. یہ ایمن بعض کے نزدیک جانب کی صفت ہے اور بعض مفسرین نے اس کو طور کی صفت قرار دیا ہے. جانب الایمن کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو مدین سے مصر آ رہے تو اس اعتبار سے داہنی جانب سے آواز آئی. جیسے کوئی آپ کو داہیل کے بارے میں پوچھے کہ ریشما سے کدھر وٹنے کا, تو آپ کہیں گے کہ اگر آپ بمبئی کی طرف سے آ رہے ہیں تو بائیں طرف, اور اگر آپ احمد آباد کی طرف سے آ رہے ہیں تو دائنی طرف. تو جس جہت سے آپ کی آمد ہو رہی ہے اس اعتبار سے یمین اور شمال ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ مدین سے مصر آ رہے ہیں، اس لحاظ سے طور پہاڑ کی جانب یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دائنی جانب سے پکارا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. بعض نے اس سے یمن اور برکت کو بھی مراد لیا ہے، یعنی طور پہاڑ جو بابرکت ہے، اس طور پہاڑ کی طرف سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اللہ کے نبی آپ بنائے گئے. وقربناہ نجیا، اور ہم نے ان کو قرب دیا، نزدیکی عطا فرمائی. اور ہم نے موسیٰ کے ساتھ سرگوشی کی. یہ نجیا سرگوشی کا کیا مطلب؟ کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے محو کلام تھے، اس وقت وہاں کوئی اور دوسرا موجود نہیں تھا، اکیلے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے ساتھ گفتگو کے اندر مشغول تھے. اس اعتبار سے نجیم کا لفظ آیت کریمہ کے اندر استعمال ہوا، یہ سمجھ کے اندر آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیت کریمہ کے اندر تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدنی زندگی کے اندر زیادہ تر یہودیوں سے سابقہ پڑا. وہاں یہود بکثرت آباد تھے، اور وہ یہود آخری نبی کے انتظار میں ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ملک شام اور دوسرے علاقوں سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا مقتدا مانتے تھے. اس لیے ان کو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ خصوصیت کے ساتھ سنایا جاتا، تاکہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے. اور مکی زندگی کے اندر بھی مکہ کے مشرکین جو ایمان نہیں لائے، تو ان یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے، وہ تو ان پڑھ تھے مشرکین مکہ، یہودیوں سے بار بار استفسار کرتے تھے، تم بتاؤ اس نبی کے بارے میں یہ نبی کیسے ہیں، تو یہود ہی ان کے لیے رکاوٹ بنتے تھے ایمان میں. لہذا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا تاکہ یہود مانوس ہو اور قریب آئیں، خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کے لیے ایمان میں رکاوٹ نہ بنے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، کیونکہ اہل عرب کے لیے حضرت اسماعیل سب سے بڑے مقتدا ہے، اس لیے ان کی طرف رخ پھیرا گیا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی، جس کا آیت میں ذکر آیا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، یہ کلام فرشتے کے واسطے کے بغیر تھا، کوئی فرشتے کا اس میں واسطہ نہیں، بلا واسطہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا. اور ذات باری تعالیٰ جہاد سے پاک ہے، اسی لیے وہ جو آواز اور کلام موسیٰ علیہ السلام نے سنا وہ تمام جہتوں سے آ رہا تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے وہ آواز آ رہی تھی، کیونکہ باری تعالیٰ جہت سے پاک، اس کی آواز بھی جہت سے پاک. اور دوسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدن کا ہر ہر جز، ہر ہر بال اس آواز کو سن رہا تھا. اس کو سننے کے لیے کان کی کپسی سے نہیں تھی، بدن کے ہر جزو سے وہ آواز سنائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ کلام الہی بلا واسطہ ہو رہا تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے. وقربنا، روحانی قرب مراد ہے کہ جس قلم سے تورات لکھی جا رہی تھی ان قلموں کی آواز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی اور وہ گہری آواز بھی ان کے کان کے اندر پہنچی. یہ اس قدر قرب کا مقام آپ کو حاصل ہوا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا, ہم نے اپنی رحمت سے ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا. بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے سفارش کی, وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي, اللہ میرا بھائی ہارون وہ مصر میں ہے, میں تو یہاں طور پر ہوں, اے اللہ اس کی زبان بہت صاف ستھری ہے اور دعوت کے کام کے لیے صاف ستھری زبان کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اے اللہ آپ اس کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول کر لی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. یہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے, 1 سال یا 4 سال عمر میں بڑے تھے, اور اس کائنات کی تاریخ میں کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے ایسی دعا نہیں کی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے کی, کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے اپنا نبی بنایا میرے بھائی کو بھی نبوت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے. جی فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا. آپ قرآن مجید میں ان مخاطبین کے سامنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ کر دیجئے. آپ کی ولادت حضرت ابراہیم کی دوسری نئی بیوی حضرت ہاجرہ سے ہوئی ملک شام میں. ولادت کے بعد بیوی کو اور شیرخوار اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے قریب چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے. اس وقت وہاں کوئی انسان کی آبادی نہیں تھی. سب سے پہلے قبیلے جرہم کے لوگ زمزم کے کنویں کی برکت سے وہاں آ کر کے آباد ہوئے, اور پھر اسی قبیلے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا, اور اسی قبیلے جرہم کے لوگوں کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا. پورے اہل عرب تقریباً اسی قبیلے جرہم کی اولاد میں سے ہیں, اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام پورے اہل عرب کے نبی قرار دیے گئے. آپ کتاب میں حضرت اسماعیل کا ذکر خیر کیجئے. انہ کان صادق الوعد, اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے آدمی تھے, یعنی کوئی بھی آپ وعدہ کرے تو اس کو پورا کر کے دکھلاتے تھے, اور یہ ہر انسان کی ایسی شان ہونا چاہیے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہے, ظاہر بات ہے کہ وہ ہر وعدے کو یقیناً پورا کر کے دکھلائیں گے. کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی جگہ گئے سفر میں دوسری بستی میں, تو وہاں جا کر کے دونوں کے درمیان مذاکرہ ہوا کہ بھائی ہم سفر سے آئے اس بستی کے اندر کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے, تو جاوے کہ میں جاؤں, دو تو ساتھی ہیں, یا تو ایک ساتھی جائے کھانا لینے اور دوسرا ساتھی یہی بیٹھا رہے, یا یہ جاوے اور وہ بیٹھا رہے, دونوں کو جانے کی ضرورت نہیں. بالآخر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو ہی کہا کہ تو جا. وہ گیا اور جا کر کے شہر کے اندر ایسا بھول گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو یاد ہی نہیں رہے, وہی جا کر کے رہ بس گیا, آباد ہو گیا. 3 دن کے بعد یا 1 سال گزرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ وہ میں تو اس شہر میں حضرت اسماعیل کے ساتھ آیا تھا, تو وہ دیکھنے کے لیے گیا, یا ادھر سے کبھی گزرا ہوگا اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بیٹھے دیکھا تو یاد آ گیا. ओहो आप एक साल से यहीं बैठे, कसु तो फेंके गया था कि आप बैठो मैं खाना लेकर के आता हूँ। तो जो वादा हुआ था उस वादे के मुताबिक मैं इंतजार में यहीं पर बैठा हुआ हूँ। तो एक साल भर उसी जगह बैठ के इंतजार किया, ऐसे वो वादे के पक्के थे। और दूसरा ये कितना बड़ा वादा कि वालिद बुजुर्गवार ने जब अपना ख्वाब सुनाया, इन्नी आरा फिल मनाम अन्नी अस्बहुक अंजुर मादा करा, तो क्या वादा किया, قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين। ये कितना बड़ा वादा किया कि आप मेरे ऊपर छुरी चलाइए मैं सबर करूंगा। और हुआ भी ऐसा, वालिद बुजुर्गवाद ने छुरी चलाई, सबर करके दिखला दिया, न उछले न कूदे न कुछ गड़बड़ की, पूरे सबर के साथ वो अपनी गर्दन पर छुरी चलवाने के लिए तैयार हो गए। ये कितना बड़ा वादा, तो वादा पूरा करने में बहुत ही पक्के थे। इसमें एक वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक भी ऐसा आता है कि आप इंतजार में रहे थे कि आदमी से कोई वादा किया था, दो दिन तीन दिन एक ही जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहे थे। वकान रसूलन नबिया, और आप रसूल और अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी थे। अब देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो साहबजादे ज्यादा मशहूर हुए, एक हजरत इसहाक और हजरत इस्माइल। तो हजरत इसहाक का ऊपर जिक्र हुआ, वहबना लहू इसहाक व याकूब व कुल्लन जालना नबिया, वहाँ हजरत ईसा के लिए खाली एक लफ्ज आया, कौन सा, नबी का। और हजरत इस्माइल का जिक्र खैर आया तो दो लकब आए, वकान रसूलन नबिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फजीलत हजरत इसहाक पर साबित करती कि इनके लिए दो लकब कुरान मजीद के अंदर आए। और वो चूंकि बड़े ऊंचे दर्जे के इंसान थे इसलिए बारी ताला ने उनका मुस्तकिल जिक्र फरमाया, जबकि हजरत इसहाक का जिक्र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिम्न के अंदर हुआ। हजरत इसहाक और याकूब का तस्किरा जिम्नी है और हजरत इस्माइल का तस्किरा मुस्तकिल अलग से अल्लाह ताला ने उनका तस्किरा फरमाया। वकान रसूलन नबी, आपकी खुदी क्या थी, वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का वकान इंदा रब्बिही मरदिया, वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। घर में जावे तो सबसे पहले कहवे कि नमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी, घर में जाकर के नहीं कहवे खाना लाओ कपड़े इस्त्री किए के नहीं किए, चाय बनाओ मदरसे जाने में देर हो रही है, ऐसा नहीं। वकान यामुरु अहलहु बिस्सला, वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे, वज़्ज़का और ज़कात का हुक्म देते थे। हदीस में आता है कि वो शोहर बहुत अच्छा जो तहज्जुद पढ़ने के लिए उठे और साथ में अपनी बीवी को भी उठावे, नहीं उठे तो उस पर पानी छिड़के, और वो बीवी बहुत अच्छी जो खुद तहज्जुद पढ़ने उठे और अपने शोहर को उठाए, न उठे तो उसके ऊपर पानी छिड़के। बाज रिवायत में मुतलक नमाज आई है कि वो शोहर बहुत अच्छा जो खुद नमाज का पाबंद अपनी बीवी से नमाज की पाबंदी करवाए, वो बीवी बहुत अच्छी जो खुद नमाज की पाबंद अपने शोहर से नमाज की पाबंदी करवाए। ये है खैर और नेकी के काम में मियां बीवी का एक दूसरे का मुईन और मददगार बनना। वकान यामुरु मुजारी का सेगा है जो इस्तिमरार पर दलालत कर रहा है कि एक दिन नमाज के लिए कह नमाज पढ़ फिर कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मुसलसल रोजाना नमाज की ताकीद करने की तो उसमें नमाज बाकी रहे। यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का, और ज़कात का हुक्म देते थे। वकान इंदा रब्बिही मरदिया, और हजरत इस्माइल अल्लाह ताला की नजर के अंदर बड़े पसंदीदा थे, बड़े महबूब थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। वज़्कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, और आप कुरान मजीद किताब के अंदर हजरत इदरीस का भी तस्किरा कीजिए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम उखनूख था, ایک روایت کے مطابق آپ حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ حضرت آپ قابل کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پر دادا ہیں. بعض حضرات نے آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کا نواسا بتلایا ہے یا بیٹا، اور آپ بکثرت کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے تھے، اسی لیے درس پر سے ادریس آپ کا لقب ہوا ہے، ورنہ اصل آپ کا نام اخلوق ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ خیاطی اور درزی کا کام کرتے تھے، اور اس زمانے میں مشین نہیں تھی، ہاتھ سے خیاطی، تو ہر ٹانکے کے اوپر اللہ کا ذکر کرتے، ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھتے، اور شام تک میں اتنا ذکر ہو جاتا کہ ہر دن روزانہ شام کو پوری زمین پر سے سب سے زیادہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی پہنچتی تھی. اس قدر کثرت سے ذکر کرنے کا کام حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 یا 3 صحیفے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائے تھے. بہت ساری چیزوں کے موجد ہیں، موجد اول حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مثلا علم نجوم، علم حساب، قلم سے لکھنا، کپڑے سے سینا، کپڑے کو سینا، ناپ تول کے آلات، ہتھیار بنانا، ہتھیار چلانا، اسی طریقے سے سیاہ ہوا کپڑا پہننا، سینا بھی اور سیاہ ہوا کپڑا پہننا بھی. ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو بدن پر ڈھانکا کرتے تھے. سب سے پہلے کپڑا سینا اور کپڑا پہننا ادریس علیہ السلام سے شروع ہوا. آپ نے سب سے پہلے کافروں سے جنگ کی، ہتھیار بھی خود پہلے بنائے اور جنگ بھی آپ سب سے پہلے کرنے والوں میں سے تھے. یہ سب چیزوں کے موجب حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے. مفسر نے ان کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پر دادا بتلایا ہے، اور بعض حضرات نے ان کو 1000 سال دونوں کے درمیان فاصلہ، اور ممکن ہے کیونکہ اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، اسی لیے 1000 سال کے اندر بیٹا ہونا ممکن تھی جائے کہ پر دادا بدرج اولا ہوئے. انہ کان صدیقا نبیا، وہ بھی بڑے سچے نبی تھے. ورفعناہ مکانا علیا، یہ ہے ٹیڑا مسئلہ کہ ورفعناہ مکانا علیا کا مطلب کیا. ہم جب عربی ششم پڑھتے تھے تو جلالین کے پرچے میں لازمی سوال یہی آیا تھا سالانہ امتحان میں، ورفعناہ مکانا علیا، اور اس زمانے میں حضرت مولانا اکرام صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جلالین کا پرچہ نکالا کرتے تھے اور بخاری کا، دو پرچے وہ نکالتے تھے، تو جلالین کے پرچے میں بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ شیخ صاحب مرحوم بڑا زبردست پرچہ بھی نکالتے تھے اور جانچتے بھی ویسا ہی تھے. تو لازمی سوال یہ آیا تھا ورفعناہ مکانا علیا. حضرات مفسرین نے اس سلسلے میں مختلف رائے ذکر کی ہے. پہلے ایک تفسیر کرتے ہیں علامہ محلی کے ذوق کے مطابق، انہوں نے جو روایت یہاں نقل کی اس کو سامنے رکھ کر کے پہلے آیت کی تفسیر دیکھ لو. ورفعناہ مکانا علیا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء ہوا، اس طرح حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی رفع الی السماء ہوا. ایک جماعت مفسرین کی اس بات کی طرف گئی، اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں. نمبر ایک مرتبہ مشہور تابعی کعب بن احبار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایک فرشتے سے دوستی ہو گئی تھی, تو وہ اس فرشتے کو پوچھنے لگے کہ میری عمر کتنی ہوگی. تو فرشتے نے حضرت ادریس کو اپنے سر کے اوپر بٹھا لیا اور بٹھا کر کے وہ فرشتہ ان کو آسمان پر لے گیا. جب حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی. تو ملک الموت سے اس فرشتے نے پوچھا کہ ادریس عمر کے اندر کتنے سال باقی ہے. تو ملک الموت نے کہا کہ عجیب معاملہ ہے, تم نے مجھ سے عجیب سوال کیا. مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادریس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور ابھی روح قبض کرنی, اور میں ان کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں پوری زمینوں میں, سمندروں میں, ہر جگہ ڈھونڈ کے آیا, وہ کہیں نہیں ملے مجھے. اب لگتا ایسا ہے کہ تم ہی ادریس ہو. اس طرح کی کچھ بات چیت کی. تو کہا مجھے وہ نظر ہی نہیں آ رہے, کہاں ہے وہ ادریس. یہ دونوں کے درمیان کے اندر جو ہے سوال جواب ہوئے. تو اس طرح اس فرشتے کا ان کو آسمان پر لے جانا, یہ ہے ورفعناہ مکانا عالیا. نمبر دو, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت بھی آئی ہے کہ ایک فرشتے نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں حضرت ادریس کی خدمت میں حاضر ہوں. وہ فرشتہ آیا اجازت لے کر کے, حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا. تو ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوچھا کہ بھائی تمہاری اور ملک الموت کی کوئی دوستی تعلق کچھ ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا ہاں, فرشتوں کے اندر میری ملک الموت سے بہت بنتی ہے, بہت اچھی میری دوستی ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میرا ایک کام ہے. تو فرشتے نے کہا دیکھو آپ کا کوئی کام ہو تو میں ملک الموت سے کہہ سکتا ہوں, لیکن ایک بات ہے کہ تم یہ کہو گے کہ تمہاری موت جلدی لینی یا تاخیر سے لینی, وہ بات میں ملک الموت سے نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, وہ اللہ کا معاملہ ہے, اس میں تقدیر تاخیر نہیں ہو سکتی. ہاں میں ان کو اتنی سفارش کر سکتا ہوں کہ جب ملک الموت تمہاری روح لینے کے لیے آئے تو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے. کہا ٹھیک ہے. اور اس فرشتے نے کہا کہ چلیے آپ میرے دونوں پروں کے بیچ میں بیٹھ جائیے, میں آپ کو لے جاتا ہوں. حضرت ادریس علیہ السلام اس فرشتے کے پر بیٹھ گئے اور فرشتہ اڑا اور حضرت ادریس کو لے کر کے چھٹے آسمان تک پہنچا. تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہو گئی اس فرشتے کی. تو اس فرشتے نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے تم سے ذرا سا کام ہے. کا کیا کام ہے؟ کا کام یہ ہے کہ ملک الموت نے خود کہا تم کیا کام مجھے کہنا چاہتے ہو مجھے معلوم ہے. اس فرشتے نے ملک الموت سے کہا مجھے تم سے ایک کام ہے. تو ملک الموت نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم ابھی ادریس کی زندگی کے بارے میں پوچھو گے. ادریس کی زندگی میں سے آدھی پلک جبکہ اتنا وقت باقی ہے, ان کی روح کے قبض کا مجھے حکم ہے. اور اس کو معلوم تھا ملک الموت کو, تو اس نے فوراً اس فرشتے کے پروں کے بیچ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی. گویا ان کی موت دنیا میں نہیں ہوئی, آسمانوں پر ہوئی. اس اعتبار سے کہا گیا ورفعناہ مکانا عالیا. ایک اور روایت کی سلسلے کے اندر آئی, حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے, کہ جب آپ زمین کے اوپر تھے یعنی حضرت ادریس علیہ السلام, اور لوگوں کو توحید کی دین کی دعوت دیتے تھے, لوگ آپ کے مخالف اور دشمن بن گئے, آپ کے پیچھے پڑ گئے, آپ کو ستانے لگے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ساتویں آسمان کے اوپر اٹھا لیا. یہ ہے ورفعناہ مکانا عالیا. ایک اور روایت کی سلسلے کے اندر آئی ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمین کے اوپر آئے, اور حضرت ادریس کے پاس ٹھہر گئے, دونوں میں دوستی ہو گئی. تو ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا, بھائی مجھے تجھ سے ایک کام ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ تو مجھے موت دے دے. تیرا کام یہ روح قبضہ کرنے کا ہے, تو آج تو مجھے موت دے دے. تو ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبضہ کی چند سیکنڈ کے واسطے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو ان کے بدن میں لوٹا دیا, ادریس علیہ السلام زندہ ہو گئے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا, میں نے ایک کام تم کو کہا کہ میری روح قبض کرو, تم نے قبض کر لی, اللہ نے مجھے زندہ کر دیا. اے بھائی دوسرا کام, تم مجھے ذرا جہنم دکھانے لے جاؤ. کہا چلو پر بیٹھو. وہ فرشتہ ان کو جہنم دکھانے کے لیے لے گیا, جہنم دکھائی. اس کے بعد کہا اب مجھے جنت دکھاؤ, تو فرشتہ ان کو ملک الموت جنت دکھانے لے گیا. اب جنت دیکھی, ادریس علیہ السلام جنت ہی میں رہ پڑے, باہر نکلتے نہیں. تو ملک الموت کہتی ہے, چلو نا بھائی, تم تو خالی دکھانے کی بات کرنے لائے تھے, چلو. نہیں اب میں نہیں آؤں گا. ایک درخت کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ میں اب نہیں نکلوں گا باہر. کہا کیوں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت. تو مجھے موت کا مزہ تو میں نے چکھ لیا, اب کائی کی موت. پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا, وما ہم خارجین منہا, کہ ایک مرتبہ جنت میں جانے کے بعد نکلنے والے نہیں ہیں. میں آ گیا, اب میں کیسے نکلوں؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ دونوں کے درمیان کے اندر جو ہے تنازع اور گفتگو ہوئی. بہرحال بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت مل گئی وہاں سے رہنے کی. ادریس علیہ السلام نے قسم کھائی تھی, واللہ لا اخرج, اب میں جنت چھوڑ کے بعد نہیں نکلوں گا. اسی کو فرمایا, ورفعناہ مکانا علیا. ایک اور مطلب جو واضح مفسرین نے ذکر کیا, اور وہی زیادہ دل لگتا ہوا مطلب ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت اور رسالت, مقام صدیقیت کے اعلیٰ مقامات سے نوازا تھا. ورفعناہ مکانا علیا, کیا بڑے اونچے مقام کے اوپر تھے کہ ان کے اوپر اللہ نے صحیح سے اتارے, نبوت عطا فرمائی, ان کے ذریعے دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جاری کروائی. ورفعناہ مکانا علیا, ان سب نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد باری سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. یہ سب نبیوں کے نام ذکر کیے گئے, یہ سب وہ اللہ کے نبی تھے کہ اللہ نے ان پر انعامات کیے, دنیاوی نعمت کے ذریعے سے بھی, دینی نعمتوں کے ذریعے سے بھی. من النبیین, یہ سب اللہ کے نبی اور جلیل القدر پیغمبر ہیں. من ذریت آدم, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کون؟ حضرت ادریس, یہ آدم علیہ السلام کی قریب ترین اولاد میں سے. وممن حملنا مع نوح, اور جن کو ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا, مراد ہے اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے بیٹے سام ابن نوح کی نسل میں سے ہوتے ہیں. ومن ذریت ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب. ومن ذریت اسرائیل, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کون؟ حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. وممن ہدینا واجتبینا, جن کو ہم نے ہدایت پر قائم رکھا, پیدائشی توحید کی ہدایت دی, ابھی انہوں نے زندگی کے اندر کفر نہیں دیا, اور وہی فطری پیدائشی توحید کی ہدایت ان کی زندگی کے اندر ہمیشہ باقی رہی. انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. وجتبینا, اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا. اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ سجدن ساجدن کی جمع ہے، بکین باکن کی جمع ہے، جب رحمان کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے. رحمان کی آیتیں کوئی بھی آسمانی کتاب کے اندر ہو، اگرچہ یہاں اب قرآن مجید آسمانی کتاب صحیح صحیح مکمل باقی رہی ہے، تو جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو وہ سجدے میں روتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اسے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت پر رونا چاہیے، رونا نہ آئے بتکلف رونے جیسا منہ بنانا چاہیے. یہ جو ہے آیت کا خلاصہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. جی خلق من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. یہ لفظ خلف جب لام کے سکون کے ساتھ ہوتا ہے تو نالائق اولاد اور نالائق خلیفہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور لام کے فتحے کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے اچھی اولاد اچھے خلیفہ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. فخلف من بعدهم، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے جو جانشین آئے اور بعد میں جو امتیں آئی، بعد میں جو لوگ آئے وہ کیسے آئے؟ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، شہوت پرستی کی، تو وہ لوگ غیا کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اب یہاں تین چیزیں فرمائی، اضاعت الصلاۃ و تبع الشہوات، اور تیسرے نمبر پر اس کا نتیجہ ہے فسوف یلقون غیا. اضاعت الصلاۃ سے کیا مراد؟ نمبر ایک، نماز تو پڑھے لیکن اہتمام اور پابندی کے بغیر پڑھے. پڑھی تو پڑھی، یہ تو گلی، اس کا نام ہے اضاعت الصلاۃ. بعض مفسرین یوں فرماتے ہیں، نمبر دو، جماعت بغیر نماز پڑھنا، یہ ہے اضاعت الصلاۃ. نمبر تین، فرضیت اور اہمیت کو جانتے ہوئے بھی بالکل نماز نہ پڑھے، فرض جانتا ہے، نماز فرض ہے، عام ہے، پھر بھی بالکل نماز نہ پڑھے. نمبر چار، جو آدمی فرضیت ہی کا انکار کر دے رہے، وہ بھی جو ہے اضاعۃ الصلاۃ کا مصداق ہے. نمبر پانچ، بعض حضرات نے نماز میں تعدیل ارکان فوت ہو جانے کو بھی اضاعت الصلاۃ سے تعبیر کیا ہے، کہ کوئی آدمی سنن، مستحبات، آداب وغیرہ کی رعایت نہ کرے، اٹھ بیٹھ لے دھاڑ لیتا جائے، تو ایسی کو بھی اضاعت الصلاۃ سے تعبیر کیا ہے. غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مفسرین نے روایت نقل کیے، ایک شخص کو انہوں نے نماز پڑھتے دیکھا تو دھڑا دھڑ نے تڑا تڑ سلام پھرا مارا. تو صحابی نے ان کو پوچھا، کتنے سال سے تم نماز پڑھتے ہو؟ کہا حضرت 40 سال کا نمازی ہوں. تو کہا تو نے آج تک ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایسی نماز اگر تیری ہے تو نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی. تو معلوم ہوا کہ تعدیل ارکان کی فوت ہونے پر بھی اضاعت الصلاۃ اس کے اوپر صادق آتا ہے. اضاعت الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے. شہوت پرستی کا مطلب کیا؟ دنیا کی وہ لذتیں جو انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دے رہے، یہ ہے شہوت پرستی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاندار مکانوں کی تعمیر، شاندار سواریاں جس پر لوگوں کی نظریں اٹھے، واہ بنگلو بناؤ، واہ گاڑی لے کے پھرے، شاندار سواری اور شاندار بنگلے کا یہ ہے وتبعوا الشہوات. آگے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسا لباس جس سے انسان عام لوگوں میں امتیازی مقام حاصل کرنے کے چکر میں ہو، ایسی شاندار لباس، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَتَّبَعُوا الشَّهَوَات سے تعبیر فرمایا, یعنی مکان سواری کپڑے میں ایسا لگ جائے کہ اس کی وجہ سے بنیادی ذمہ داریوں میں کمی آنے لگے, فرائض میں, ذکر میں, تلاوت میں, درس میں اس میں کمی آنے لگے, اس قدر اس کے پیچھے محو اور مجبول ہو جانا, یہ ہے وَتَّبَعُوا الشَّهَوَات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیہ میں داخل کریں گے. غیہ ہے کیا چیز؟ نمبر ایک, جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کے اندر پانی نہیں بہتا بلکہ خون اور پیپ بہتا ہے, اس وادی کو غیہ کہا جاتا ہے. نمبر دو, حضرت کعب احبار فرماتے کہ غیہ جہنم کے اندر ایک بہت گہری اور گرم وادی ہے, گہری اور گرم وادی ہے, اور اس وادی کے اندر ایک کنواں ہے, اور وہ کنواں اتنا گرم ہے کہ اس کے دہانے کو کھول دیا جاتا ہے, تو اس کنویں کی گرمی کی وجہ سے پوری جہنم اور زیادہ گرم ہوتی ہے. تو اندازہ لگاؤ کہ جو کنواں پوری جہنم کو گرماوے وہ کتنا خطرناک ہوگا, وہ کنواں جس سے دوزخ بھڑکنے لگے, اس کنویں کا نام غیہ ہے. حضرت ابو امامہ قاہری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم جہنم کے اوپر والے کنارے سے گہرائی تک اتنی دوری ہے کہ موتی بڑے بدن والی اونچنیاں اس کے برابر, یعنی موتی بڑے بدن والی اونچنیوں جیسا کوئی بڑا پتھر یا چٹان تم اوپر سے ڈالو تو نیچے پہنچتے پہنچتے میں اس کو 70 سال لگیں گے, اس قدر جہنم کی گہرائی ہے. تو یہ بات جب سنی جہنم کی گہرائی کی تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید وہاں, حضرت عبد الرحمن وہاں موجود تھے. یہ عبد الرحمن پوچھنے لگے کہ حضرت اس کے نیچے بھی کوئی اور چیز ہے, یعنی اتنی موٹی تازی اونچی اونچنی جتنا بڑا پتھر اوپر سے ڈالے تو اس کو نیچے جاتے جاتے 70 سال لگے, اتنی گہرائی تو جہنم کی. تو غلام نے پوچھا اس سے نیچے کوئی چیز ہے, تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے نیچے غیہ اور اسامہ ہے, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا یلقا اسامہ اور یلقون غیہ, یہ اس کے بھی نیچے ہے. گویا جہنم کی سطح سے بھی نیچے یہ دونوں غیہ اور اسامہ واقع ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر 10 اوقیہ وزن کا کوئی پتھر جہنم کے اوپر سے نیچے پھینکا جائے تو اس پتھر کو نیچے تک جانے میں 70 سال لگیں گے, اور اس تہ کے نیچے غیہ اور اسامہ ہے. تو راوی حدیث نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غیہ اور اسامہ کیا ہے جو جہنم کی سطح سے بھی نیچے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے بالکل نیچے والے حصے کے اندر 2 نہریں ہیں, ان نہروں کے اندر 2 زخیوں کا کچا خون بہتا ہے, اور انہی 2 نہروں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یلقون غیہ اور یلقا اسامہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غیہ جہنم کا ایک گار ہے, اور اس گار کی کیفیت ایسی ہے کہ اس کے اندر قسم قسم کے انواع و اقسام کے عذاب کو جمع کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں غیہ جہنم کی ایک وادی ہے, اور ایسی خطرناک وادی ہے کہ خود جہنم اس کی گرمی سے پناہ مانگتی ہے, اور وہ وادی زانیوں کے لیے اور زنا پر اصرار کرنے والوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، سود خوروں کے واسطے، جھوٹی گواہی دینے والوں کے واسطے، اور ایسی عورت کے لیے جو کسی کا بچہ اپنے شوہر کا بتلائے، ایسی عورت کے لیے وہ وادی تیار کی گئی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ غیا سے مراد ہے بڑا نقصان، ایک قول یہ ہے کہ غیا سے مراد ہے ہلاکت اور بربادی، ایک روایت یہ ہے کہ ہر خیر کو ہر خیر کے مقابلے میں جو برائی آتی ہے اس کو غیّن کہا جاتا ہے، یعنی ہر شر کو غیّا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فسوف یلقون غیّا، وہ لوگ غیّا وادی کے اندر ڈالے جائیں گے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس آدمی نے برے اعمال سے توبہ کی، کفر سے توبہ کی، اور ایمان لایا اور نیک کام کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، جنت میں ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ ان کے ثواب میں کمی کر دی جائے۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب، یہ ایسی جنت ہے ہمیشہ رہنے کی کہ رحمان نے اپنے بندوں کو وعدہ کر رکھا ہے۔ اب یہ بالغیب کا کیا مطلب؟ مفسرین نے اس کے دو مطلب ذکر کیے۔ بالغیب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بغیر دیکھے ہوئے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس ایمان بالغیب کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عظیم الشان جنت عطا فرمائیں گے۔ اور بالغیب کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر دیکھی جنت عطا فرمائیں گے، کہ کبھی نہ دیکھی ہو ایسی جنت سے اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال فرمائیں گے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اللہ تعالیٰ نے جس جنت کے دینے کا وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا، آ کر کے ہی رہے گا وہ وعدہ۔ اتایاتی سے ہے ماتیا، کہ وہ وعدہ جنت کا پورا ہو کر کے ہی رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وہ لوگ جنت کے اندر کوئی بکواس نہیں سنیں گے۔ لغوان کا مطلب کیا؟ کوئی عیب والی بات، کوئی برائی والی بات، کوئی فالتو بات، رنج غم پیدا کرنے والی بات، کوئی بات ایسی جنت کے اندر وہ نہیں سنیں گے۔ ہاں سلام سلام سنیں گے، کون سلام کرے گا؟ ملائکہ ان کو سلام کریں گے، جب بھی وہ کوئی آئٹم منگوائیں گے ملائکہ لے کے آئیں گے تو سلام پہلے کریں گے، یا ملائکہ مل گئے سلام کریں گے، جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ اور سلام کا ایک مطلب ہے کہ سلامتی والی، پیار محبت والی، اچھی اچھی باتیں جنت کے اندر سنتے رہیں گے، کیونکہ وہ دار السلام ہے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کو جنت کے اندر صبح و شام رزق دیا جائے گا۔ جی